تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
محترم بھائی اور دوستو، انسان میں اللہ تعالیٰ نے جستجو کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، اوروں میں نمایاں نظر آنے کا جذبہ، بہت سے جذبات میں سے یہ جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی تعریف پسند کرتا ہے، اپنی مذمت اور برائی سننے کی سکت نہیں ہوتی، اپنی تعریف کرے کوئی، جھوٹی بھی کرے تو خوش ہوتا ہے، سچی برائی بھی کرے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سے ہم نے بخاری کی جلد ثانی پڑھی، کہ علم کی دو قسمیں ہوتی، ایک علم اصولی ہوتا ہے جو کسی کے ذریعے سے آدمی لیتا ہے، ایک علم وجودی ہوتا ہے جو خود آدمی کو اپنی ذات سے معلوم ہوتا ہے۔ علم وجودی علم حصولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے خود دیکھا، ایک واقعہ کی مجھے خبر ملی، تو یقیناً جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں طاقت زیادہ ہے۔ ایک چیز میں نے خود پڑھی، اس پر میرے اعتماد کی جو کیفیت ہے، تو میں کسی سے سنوں گا وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ تو علم وجودی وہ ہے جو آدمی کو خود حاصل ہوتا ہے، علم حصولی وہ ہے جو اوروں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ علم وجودی علم حصولی سے زیادہ قوی ہوتا ہے، لیکن صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں آ کر علم وجودی مات کھا جاتا ہے اور علم حصولی غالب آ جاتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جب آدمی اپنی تعریف سنتا ہے، خود پتا ہوتا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، اس کا علم وجودی اسے بتا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، اگلے کہہ رہے ہیں تو ایسا ایسا ایسا، یا ہاں ان کی باتیں سن کے اثر لے لیتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے میں واقعی ایسا، حالانکہ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے۔ اس اچھا بننے کے لیے بے شمار ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو اصلی اچھا وہ ہے جس سے اللہ اچھا کہے، اصل بہتر وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہتر قرار دے۔ اللہ کے بہتر قرار دینے کا معیار اور ہے، ہمارے بہتر اور بڑا قرار دینے کا معیار اور ہے۔ یہ فلاں گروپ والے ہیں، ہم اس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، یہ فلاں انڈسٹری والے ہیں، ہم اسے ہی بڑا ہی سمجھتے ہیں، فلاں عہدے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ معیار نہیں ہے۔ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہیں بتاؤں مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ تمہیں سب سے بدترین مخلوق بتاؤں، جو جنہوں نے انکار کیا میری ذات کا، میرے اس رسول کا، میری کتاب کا، میرے دین اسلام کا، جنہوں نے انکار کیا، یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اولئک یہی ہم صرف شر البریہ، صرف یہی ہیں جو اس دھرتی کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ہمارا جتنا کالج کا پتا کی دنیاوی نہاں شوقت کی وجہ سے، ان کی دنیاوی ایجادات کی وجہ سے، ان کی ترقی کی وجہ سے دنیا میں ان کا غلبہ ہے، اس وجہ سے ہم غیر شعوری طور پر ان سب سے متاثر اور بہت بری طرح متاثر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی تعبیر کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دربار میں اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے، اگر میرے فیصلے کو مانتے ہو تو میرے علم میں اور میرے دربار میں جو میرا منکر ہے اس سے بڑا دنیا میں بدترین کوئی نہیں. اس میں اہل کتاب کو بھی شامل ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اہل باطل میں دو طرح کے پہلے سے چلتے ہیں، کچھ جو کتابوں والے تھے انجیل تورات ضرور، کچھ جو کتاب کو مانتے ہی نہیں. تو یہ دونوں نے جب اللہ اس کے رسول کا انکار کیا تو یہ اللہ کے دربار میں سب سے بدترین بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو بدترین کہتا ہے، پھر اس سے ایک اور سخت تعبیر ہے، وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں. پہلے ان کو مخلوق میں کہا، ساری مخلوقات میں یہ سب سے برے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم انہیں انسان نہ سمجھو، یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں. پھر اسی تعبیر کو اللہ نے اور سخت کر دیا، اسی مضمون کو اور شدید کر کے بیان کیا، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، کہ سوائے جانور کے اور یہ کچھ بھی نہیں. تو باقی چیزوں کی نفی فرمائی، پہلے کہا تھا یہ جانوروں، یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور سخت انداز میں ارشاد فرمایا، انہم الا کالانعام، سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، بل اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ سخت لوگ، اس سے بھی زیادہ بدترین لوگ. اسی تعبیر کو پھر اللہ نے اور سخت کر کے بتایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. جانور انسان مخلوقات میں سے برے، پھر مخلوقات میں سے انسانوں کی سب سے نکال کر جانور بنایا، پھر جانوروں میں بے شمار قسمیں ہیں، مور بھی جانور، چوپایا بھی، توپایا بھی، اڑنے والا بھی، تیرنے والا بھی، یہ سب دواؤں میں آتے ہیں. تو بھائی گھوڑا بھی ایک جانور ہے، خچر بھی ایک جانور ہے، گدھا بھی ایک جانور ہے، کتا بھی ایک جانور ہے، اور سور بھی ایک جانور ہے. ان شر الدواب، سب سے بدترین جانور، تو سور ہے. اس لیے کہ کوئی جانور ایسا نہیں جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہو سوائے سور کے. کتے کو ہاتھ لگا دیں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، ہاں کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، کتے کی رال لگ جائے ہاتھ پر یا اس کی زبان پہ ہمارا ہاتھ لگ جائے تو پھر یہ ہاتھ ناپاک ہو گیا. لیکن کتے کی دم پکڑو، سر پکڑو، کمر پکڑو، پاؤں پکڑو، اس سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا. سور ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال پہ بھی ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ ناپاک ہو، نجس العین ہے، براہ راست نجاست. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانوروں میں کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ بہت برے. آپ فرما رہے میں تمہیں بتاؤں جو سب سے بدترین جانور ہے، الذین کفروا، جو تیرے رب کے منکر ہو گئے، فہم لا یؤمنون، اور اللہ پر ایمان نہ لائے، یہ سب سے بدترین جانور. پھر اسی کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں بیان کیا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اچھا سور بدترین ہوتا ہے، اگر وہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو تو اور زیادہ بڑھ گئے، دیکھ سکے نہ سن سکے تو اور زیادہ بدترین ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بدترین جانور کون ہیں؟ اسم البکم، جو گونگے ہیں، تہرے ہیں، لا یعقلون، جنہیں کوئی عقل نہیں. یہ کون ہیں؟ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں. تو قرآن پاک میں اگر غور کریں تو نافرمان یعنی کافر، نافرمان دونوں بھی ہیں لیکن ہم اتنے بڑے نافرمان نہیں جتنا بڑا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، جتنا بڑا ہو نافرمان ہے اور مجرم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے بدترین مخلوق قرار دیا، پھر جانور قرار دیا، پھر بدترین جانور قرار دیا، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور قرار دیا. گونگے سے تشبیہ دی، تہرے سے تشبیہ دی، اندھے فهم لا يبصرون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سنتے. تو میرے بھائیو، اللہ کا نافرمان چاہے ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے تو بھی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت زیادہ نہیں ہوئی. ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہوئے، اس کی زیب و زینت سے متاثر ہوئے، جس کے پاس دنیا زیادہ دیکھی اس سے بھی متاثر ہوئے. تو آج کی دنیا کافر کے پاس زیادہ ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، تو ہم غیر شعوری طور پر ان سے متاثر ہوئے. پر ان کی 100 سالہ محنت ہے، انہوں نے ہمیں اچھی طرح اپنی غلامی میں رکھا، پھر ایک ایسی نسل پیچھے چھوڑ گئے جو ان کے گن گاتی رہے. لارڈ میکالے 1834 میں جب وہ وائسرائے بن کر آیا تو اس نے کہا ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے، کہ ہمیں یہ عیسائی نہیں بنانا، ہم نے ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو چمڑی کے لحاظ سے مشرقی ہوں اور اندر کے لحاظ سے وہ مغربی ہوں. ہم نے ایک ایسی نسل تیار کری. تو 1834 سے 1934 سے 2002 یہ 200 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل اس وقت وہ اپنے اسلام پہ اسے فخر کوئی نہیں، اپنے دین پر انہیں ناز کوئی نہیں، اپنی معاشرت ان کی پہچان کوئی نہیں، اپنی تہذیب ان کی روایات کوئی نہیں، بلکہ وہ انہی کے قریب سے قریب پر ہونا ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں. انہیں 200 سال کی محنت ہوئی ہے تو اس وقت وہ خود نہیں موجود، انہوں نے اپنے افراد تیار کر دیے ہیں جو انہی کا نظام، انہی کی تعلیمات، انہی کی ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے اس میں خود بھی بہہ رہے ہیں، اب ہماری نسل کو بھی لے جا رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ مقام حاصل ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بڑی شدت سے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان میں سے اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہا جو روزہ اختیار کرے گا وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے گا، جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے گا، جو روزہ چھوڑ دے گا، جو حج چھوڑ دے، جو زکات چھوڑ دے، وہ انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم، جو جس قوم کے مشابہ ہو، کہنے مشابہت سے بھی روک رہے، چلے جائے کہ ہم ان کے طریقوں پہ گنگا دت کریں. پورا قرآن میں ایک جگہ آیا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، سر قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ، یا ایھا الذین کفروا اس طرح آتا ہے، ان الذین کفروا اس طرح آتا ہے، یا ایھا الکافرون اے کافروا، اتنا سخت خطاب اور براہ راست اور اتنی شدت کے ساتھ صرف قرآن میں ایک دفعہ ہے. اور یہ اس طرح آیا تھا کہ قریش مکہ کہنے لگے کچھ تو ہماری مان لے کچھ ہم تیری مان لیتے، کچھ تو ہماری مان لو کچھ ہم تیری مان، جیسا ہم یہ دین دنیا، جب دین دنیا ساتھ ساتھ ہو، بھائی رواج بھی نبھاؤ اور اسلام بھی نبھاؤ. تو نے کہا قل یا ایھا الکافرون، نکاح کرو نبی والا، مہندی کرو ہندو والی، تو دونوں کام ہو گئے، دین دنیا ساتھ ساتھ ہیں، کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانیں، تو نکاح کریں گے مسجد میں، نکاح کریں گے ہمارے مولوی صاحب، कि जब वो कबूल करेंगे मार भी रखेंगे लेकिन मैं नहीं करेंगे हम हिंदू वाले तो अल्लाह ताला ने इसकी नफरत बिठाने के लिए कहा कुल या अय्युहल काफिरून ए काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून यहां तरफ इतनी बात नहीं हो रही कि तुम्हारे माबूद अलग हैं मेरे माबूद अलग हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन नहीं नहीं तुम्हारी जिंदगी की राह है और है मेरी जिंदगी की राह है और है तुम्हारे रास्ते जुदा हैं मेरे रास्ते जुदा हैं कोई जोर नहीं हमारी किसी जगह भी एक पल के लिए भी हमारी मुताबिकत नहीं हो सकती हम एक कश्ती के सवार नहीं लिबास उनका पहन लो नमाज अल्लाह की पढ़ लो नहीं ये नहीं हो सकता हम अपनी मुआशरत में हैं अपनी मईशत में हैं अपनी तहजीब में अच्छा ये तो मैंने बताया मनफी रोक के अल्लाह के नजदीक बुरे कौन है अब अल्लाह के नजदीक अच्छे कौन है अच्छा तो वही होगा जिसको अल्लाह अच्छा कहते भला वही होगा जिसे अल्लाह भला कहते वो कौन हो गए तो इन्नल लदीना आमनु व अमलु सालिहात उलाइकहुम खैरुल बरिया जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए ये मखलूक में सबसे बेहतरीन है मखलूक में सबसे खैरुल बरिया जितनी अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई है उनमें सबसे बेहतरीन खैरुल बरिया जितने मखलूक अल्लाह ने पैदा किए उनमें सबसे बेहतर कौन है जो ईमान लाए जिन्होंने अमल किया यहां तक कि ये मलाइका से भी अफसर है उधर अल्लाह ताला ने पहले नहीं दिखा दिया जब फरिश्तों को हुक्म दिया करो सजदू ले आदम चलो आदम को सजदा करो अल्लाह पाक ने उसी दिन बताया कि आदम की फजीलत फरिश्तों पर मौजूद है अब ये एक बात सामने आई कि ईमान वाले और अच्छे अमल वाले ये सबसे बेहतरीन है फिर जाहिर है इनमें भी तफावत है ये भी एक जैसे नहीं है इनमें फिर सबसे अच्छे कौन है ये तो अल्लाह ने मुतलक बात की कि हाबील से लेकर हाबील वो जो कत्ल हो गया था काबील के हाथों उससे लेकर आखिरी जन्नती जो है ना उस तक जितने भी हैं इन सब ने ईमान वाले और अमल वाले सबसे अच्छे लोग हैं तो ये आदम इस्लाम से लेकर हमारे नबी तक और काबिल और हाबिल से लेकर जुहैना तक सारे इसमें आ गए कि ये अच्छे लोग हैं पर इनमें सबसे अच्छे कौन है तो अल्लाह ताला ने इनमें से नबियों का इंतखाब फरमाया अंबिया सबसे आला और सबसे अफसर तिलका रुसुल फज़लना बादहुम अला बाद फिर उन नबियों में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने बास को बास पे फौकियत दी मिनहुम मन कल्लम अल्लाह किसी से हमने बात की जैसे मूसा अलैहि सलाम वरफा बाबहुम दराजात बास के मकाम को हमने बुलंद किया और पर वातैना ईसा बिन मरियम अल बैनात वहैयदनाहु बिरूहिल कुदस और ईसा बिन मरियम को हमने रूहिल कुदस से मजबूत किया और उसको खुली निशानियां दी तो गोया ईसा अलैहि सलाम भी उन रसूलों में से है उन रसूलों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने और नबियों पर फजीलत अता फरमाई तो अंबिया अल्लाह के सबसे बेहतरीन कि सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून यहां अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है तुम्हारा रब पाक है और इज्जत वाला है और हर ऐब से पाक है इसके बाद फरमाया वसलामुन अलल मुरसलीन और मेरे नबियों पर सलाम हो फिर कहा वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और सब तारीफें उस अल्लाह की जो सारे जहान का पालने वाला हो ऊपर भी अपनी जात नीचे भी अपनी जात दरमियान में नबियों का जिक्र फरमा के ये बताया कि ये नबियों पर ऊपर नीचे से मेरा साया है ऊपर भी मेरी हिफाजत है नीचे से भी मेरी हिफाजत है ऊपर भी मेरा पहरा है नीचे भी मेरा पहरा है वस्सलामुन अलल मुरसलीन और तमाम नबियों पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक सलाम हो ये अल्लाह के सबसे पसंदीदा और अल्लाह के सबसे महबूब तरीन बंदे हैं सबसे बेहतरीन फिर इनको अलग अलग सलाम भेजा सलामुन अला इलियासीन सलामुन अला नूह फिल आलमीन सलामुन अला इब्राहिम सलामुन अला मूसा व हारून फिर इनमें अल्लाह जब हमारे नबी पर सलाम भेजना चाहा तो तरीका बदल दिया ये सारा इजमाली था लेकिन जब हमारे नबी का नंबर आया तो अल्लाह पाक ने तफसील से जिक्र किया लफ्ज इन्ना पहले इन्ना आया फिर अल्लाह का ज़ाती नाम आया इन्नल्लाह फिर मलाइका को अल्लाह ने अपने साथ जोड़ा वह मलाइका तहू اپنے نام کو دو دفعہ ذکر کیا اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی یہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں خود اللہ اور اللہ کے فرشتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر جب سلام بھیجا تو سب سے اور طریقہ اختیار سب سے جدا طریقہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی شان بتانے کے لیے کہ یہ معصوم ہوتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا ایک یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے تفصیل سے اس میں چھوٹا سا اشارہ ہے کہ زلیخا نے اپنے حسن کو سجایا اور اسباب گمراہی کو پوری طرح اس نے شباب تک پہنچایا اور اپنی طرف سے گمراہی کے ہر تیر کو اس نے اپنے حسن کے ترکش پر چڑھایا اور پوری طرح یوسف علیہ السلام نے اس نے وار کیا اس نے اپنا ہر تیر ان کی طرف پھینکا ہے پوری طاقت کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین اس آیت کو ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ایک آدمی اس سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے دوسرا آ رہا ہے لڑنے کے لیے تو جو بیچ بچاؤ کرانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑیں گے یہ تو پہلے کھڑا ہوا ہے یہ تو آگے بڑھا ہی نہیں میں اس کا ارادہ ہے تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ وہ آ رہا ہے حملہ آور ہو کر تو وہ اس کو روکیں گے بھائی وہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا پیچھے ہٹو کیا کر لو پیچھے ہٹو آنے والے کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے جو پہلے پیچھے ہٹا ہوا ہے اس کو تو پیچھے نہیں ہٹایا جاتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کو بیان کیا ہے بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہے یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور برائی زنا اور فحاشی ان کی طرف چل کے آ رہے ہیں دونوں آ رہے ہیں کذلک لنصرف عنہ ہم نے ہٹا دیا یوسف سے فحاشی کو اور بدکاری کو ہٹا دیا ہاں یہ نہیں الگ الگ فرما رہا ہے کہ میں نے یوسف کو ہٹا دیا کذلک لنصرف یوسف عن السوء والفحشاء کہ ہم نے ہٹا دیا یوسف کو فحاشی اور بدکاری سے بلکہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے ہٹا دیا بدکاری اور فحاشی کو یوسف علیہ السلام سے تو یہاں یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کوئی حرکت نہیں زنا کی دعوت چل کے آ رہی فحاشی کی دعوت چل کے آ رہی بدکاری کی دعوت چل کے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوسف تو وہیں کھڑا تھا میں نے آگے بڑھ کر فحاشی اور برائی کو پیچھے دھکا دے دیا اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کی عظمت عصمت پاکدامنی پر یہ آئے بڑے خوبصورت طریقے سے دلالت کر رہی اس طرح تمام انبیاء معصوم پاکیزہ ان میں سے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے برتر سب سے مقدس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اخرج قومک من الظلمات الى النور اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ظلمتوں سے نکالو نور کی طرف ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تخرج الناس من الظلمات الى النور یہ میرا نبی ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہے اور روشنیوں کی طرف پہنچانے کے لیے اسے میں نے دنیا میں بھیجا ہے ہمارا نبی سارے عالم کے انسانوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی پر لانے کے لیے ہے موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو ظلمتوں سے نکال کر اور روشنی پر پہنچانے کے لیے ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں وجعلنی من ورثة جنة النعیم اللہ مجھے جنت عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو جنت عطا فرما دی کوثر کی ایک تفسیر جنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں دوں گا ابھی دی تو نہیں نا अभी तो आप भी आलम है बरजख में, वैसे जहां जाना चाहें चले जाएं, जन्नत में जाना चाहें जहां मर्जी जाना चाहें, लेकिन ठिकाना तो आलम है बरजख में है। जन्नत और फिरदौस अल्लाह तआला अता फरमाएगा जब मैदान महशर कायम होगा, हिसाब किताब से खलकत फारिग होगी, तो अल्लाह तआला हज़ीरतुल कुद्स को इरशाद फरमाएगा आ जाओ मेरे नबी के लिए। तो हज़ीरतुल कुद्स वो सबसे ऊंचा मकाम है, इसको वसीला भी कहते हैं, जहां अल्लाह अपने महबूब को पहुंचाएगा। लेकिन यहां सीधा माजी का इस्तेमाल किया गया है कि हमने आपको कौसर दे दी, दे दी, देंगे नहीं, दे फारिग हो गया, ये काम हो गया। तो अल्लाह ताला ने इस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को सारे नबियों से, बल्कि रसूल का ये होती का पता होगा, मैं आपको इतना दूंगा कि आपके वहम गुमान से भी बाला तर है। अगर मैं चतर में यूं करूं तो ये भी करीना के मुताबिक है और अरबी कायदे के खिलाफ नहीं है कि यहां लफ्ज है फता होगा, मैं आपको दूंगा फता होगा, बोला सौ पी का सुख मता होगा ना, मैं आपको इतना दूंगा कि आप आखिरकार राजी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ दिया फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यहां तक के राजी हो गया। लेकिन अगर किसी को एकदम उसकी हैसियत से, उसकी उसकी सोच से, उसके तस्वुर से, उसके तखयल से अगर एकदम ज्यादा करके दिया जाए तो एकदम वो खुशी से कुछ लेगा। तो लफ्ज फा यहां ये बता रहा है क्या मेरे नबी को जितना भी तो तस्वर कर सकता है, जितना तो सोच सकता है, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें दूंगा कि तू खुशी से बाप बाप हो जाएगा। तेरे तस्वर में भी नहीं मैं तुम्हें कितना दूंगा, तेरे तखयल से मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, फसल इतना दूंगा कि तू खुशी से कुछ नहीं पड़ेगा, तस्वर से भी ज्यादा तुझे दूंगा। तो मेरे भाइयों ये नबी क्यों अफजल होते हैं, नबी क्यों अफजल होते हैं, कि अल्लाह तआला बता रहा नबियों को एक जिम्मेदारी अता फरमा देता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह तआला नबियों को एक काम दे देता है कि वो जाकर दुनिया में अल्लाह का तआरुफ करवाते हैं और लोगों को वो तरीका जिंदगी बताते हैं जिससे दुनिया के इंसान जहन्नम से बचकर हमेशा की जन्नत में जाने वाले बन जाते हैं। इस पर वो अपनी जान माल इज्जत आबरू हत्ता के अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और किया। अंबिया शहीद हुए, अंबिया कत्ल हुए, अंबिया के दो टुकड़े हुए, आग में जलाए गए, अंबिया अलैहिस्सलाम ज़बह किए गए, ये सब कुछ पिछली तारीख में मौजूद है। और उनकी जो वजह निजा क्या थी कि ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हमारा कौम मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिललाहिल अज़ीज़िल हमीद فَمَعَلَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا سُبْحَانَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ نبیوں کے افضل ہونے کی، نبیوں کے اعلیٰ ہونے کی ایک وجہ تو اللہ کا انتخاب، اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا، اللہ جس کو چناؤ کر لے وہ چھوٹا آدمی نہیں، وہ کچھ بھی نہ کرے تو اس کا چن لیا جانا ہی بہت بڑی دلیل ہے اس کے افضل ہونے کی۔ تو جسے اللہ تعالیٰ اپنا حبیب بنا لے तो उसके मकाम को कौन बयान कर सकता है, किस तरह बयान कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को सबसे अफजल बनाया और उसमें हमारे नबी को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल, सबसे बेहतर और सबसे आला दुनिया और आखिरत में मकाम अता फरमाया। इतनी बड़ी नबूवत, इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी उम्मत अल्लाह ताला ने किसी को नहीं अता फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा होकर आप चले सातवें आसमान की तरफ तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, तो उम्मत के मुकाबले में मेरी उम्मत बहुत बड़ी होगी और ये बहुत बड़ी उम्मत लेकर आए। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को मेरे भाई हो अल्लाह ताला ने पर नबियों में सबसे ऊंचा मकाम बख्शा और खैरुल खलाइक अफजलुर रुसुल और सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन और पता नहीं क्या क्या किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अंबिया के बाद, अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ईमान वाले, ईमान वालों में सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे अफजल कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास, अल्लाह ताला का फजल हुआ, एहसान हुआ कि उसने हमारे जैसे गंदों को इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम फिर सबसे अफजल हो नबियों के बाद। अब समय تفسیر حضر انبیاء اور انبیاء میں اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کنتم خیر امت تم سب سے بہترین ہو. ہمیں چونکہ اللہ کا پورا تعارف نہیں اس لیے اللہ کی تعریف کرنے کی ہمیں خوشی بھی نہیں ہوتی. یہ عام آدمی کو ہماری تعریف کر دے ہم بڑے خوش ہوں, تو بڑا آدمی تعریف کر دے بہت خوشی ہوتی, لیکن بھائی اللہ تعریف کرے ہمیں خوشی نہیں ہوتی کیونکہ نہ اللہ کا پتا نہ اس کی تعریف کا پتا. تو اللہ ہماری تعریف فرما رہا ہے تم تم خیر امت بڑے اچھے بہت ہی اچھے ہو سب سے ہی اچھے ہو. سب سے اچھے کس لیے ہو, کس لیے سب سے اچھے ہو؟ تو اخرجت تمہیں نکال دیا گیا ہے. اخرجت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خصوصی طور پر بلایا گیا اور ایک کام کے لیے تمہیں گھروں سے نکالا گیا. اخرجت خرجت کی بجائے اخرجت ہے کہ ہم خود نہیں آئے ہمیں لایا گیا, خود نہیں آئے بلکہ ہمیں لایا گیا. جس کو لایا جاتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے اس کی عزت اور احترام بھی ذمہ ہو جاتا ہے. اللہ کے ذمہ تو کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اپنے دل میں اس امت کا اکرام کر لیا کہ میں ان کو خود لایا ہوں, میں ان کو خود لایا ہوں, لہذا ان کا اکرام بھی اللہ نے اپنے دل میں کر لیا. اخرجت لائے گئے ہو نکالے گئے ہو, یہ لفظ جو مطلب دے رہے ہیں کہ اللہ خود دروازے پر آ کر کہہ رہا ہو اے میرے محبوب کیوں مت آؤ میں تمہیں بلانے آیا ہوں. یہ کتنے اونچے معنی میں ہے یہ لفظ. جیسے ہم کسی کو کارڈ دینے جائیں نا خود کارڈ دینے جائیں تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے ہم تو جانا ہی پڑے گا, وہ تو خود آ گیا بلانے کے. کہیں ہم کارڈ بھیج دیں کہیں خود جاتے ہیں. اور کل کی بات ہے وہ بھائی پیڑو سے ہمارا دو ساتھی اب تلمبے میرے گاؤں پہنچا کارڈ پڑا جی میرے بھتیجے کی شادی آپ نے ضرور آنا ہے. میں گندا کرا پلا کرے میں تو شادیوں میں ویسے نہیں جاتا, اب تو 150 میل کا سفر کر گئے بٹا ہے جب کارڈ ہی بھیجنا تھا تو اللہ کے ویسے ہی کسی کو بھیج دیتے. تب یہ وزن پڑا تو یہ تو خود آ گیا اب کیا کریں خود آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اخرجت اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تو تمہیں بلانے آیا کھڑا ہوں تو میری سنتے نہیں ہو, تم بار بار کے بازاروں کو جاتا ہوں میں تمہیں ادھر بلاتا ہوں تم ادھر جاؤ, تو میں خود تمہیں کارڈ دینے آیا ہوں تمہیں امت محمد میں میں نے تمہارا نام لکھا ہے اور تمہیں بلانے آیا ہوں جاؤ تمہارے دل میں ایک کام ہے. تو میں نے کہا تھا جس کو بلایا جاتا ہے اس کا پھر اکرام بھی کیا جاتا ہے. ہمارے مہمان دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھلانے والے خادم کے ہاتھ سے پانی کے چند قطرے دسترخوان پہ گر جائیں تو ہم اس کو غصے سے دیکھتے ہیں. حالانکہ جب پانی پاک ہے سالن گر جائے تو ویسے اس کی نقل بےزتی کر دیتے, لیکن جس مہمان کو بلایا ہے اس کے ہاتھ سے پورا ڈانگا بھی ٹوٹ جائے تو کہتے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور لے آؤ, وہ پورا جگ یہ اٹھا کر اس کا ہاتھ لگے اور پورا جگ وہ گیا سارا دسترخوان کورما شوربا بن گیا. ارے کوئی بات اور لیا اور لیا کیوں ہے خود بلایا ہے, خود بلانے والے کا احترام ہونے اعزاز کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس امت کو لے کر آئے خود لائے اس کا اعزاز اور اکرام. بنی اسرائیل نے مشرق کی پوجا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل کرو, وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہماری سفارش کرو, موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے اللہ ویسے ہی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ تو پتہ لگی ہے لیکن ان کے بعد ایک امت آئے گی وہ جتنے مرضی گناہ کریں ان کے خالی بول پر انہیں معاف کر دوں, کہیں گے اللہ معاف کر دینا تو مجھے معاف کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کون ہے مجھے دے دے, وہ کہیں تو یہ نہیں دے سکتا میرے آخری نبی کی امت تو یہ نہیں مل سکتی. خود بلایا ہے اعزاز و اکرام ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے خطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے اتار دیے, آخری نبی کی امت ہزاروں خطائیں کریں گے اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بیوی سے جدا کر دیا وہ صبح سے شام تک گناہ کریں گے اللہ ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا وہ جنت میں داخل ہوں گے, ان کے کپڑے اتار دیے میرے کپڑے اتار دیے ان کے کپڑے نہیں اتارے گا, میری توبہ کو 40 برس کے بعد قبول کیا ان کی توبہ کو نہ قبول کر دے گا, ادھر کریں گے ادھر قبول ہو جائے گا. کہ آدم علیہ السلام نے شیخ علیہ السلام سے باتیں فرمائی، کنتم خیر امتن، بڑے اچھے ہو، بڑے ہی اچھے ہو، خیر سب سے اچھے ہو، کیوں اخرے جا نکالے گئے، کہاں نکالے گئے؟ آپ بازاروں کے لیے، گھر والا دفتر کاروبار کے لیے، لناس لوگوں کے لیے، لناس لوگوں کے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے، کس کے قسم کا نفع ہے؟ نفع کی قسم ہے تو مادی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، جانی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، تو مادی نفع پہنچانے میں مسلمان کی قید نہیں، کافر بھی نفع پہنچا سکتے ہیں، گنگا رام ہسپتال بنا ہوا ہے، گلاب دیوی ہسپتال بنا ہوا ہے، لیڈی ولنگٹن ہسپتال بنا ہوا ہے، میوم ہسپتال بنا ہوا ہے، سڑکیں پل بنانے میں مسلمان کی قید کوئی نہیں، غیر مسلم بھی بنا سکتا ہے، مسلمان بھی بنا سکتا ہے، یتیم خانے مسلمان بھی بناتا ہے، غیر مسلم بھی بنا دیں، تو کون سا ایسا نفع ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بلایا؟ اخرجت، تمہیں میں بلایا ہوں، تمہیں لناس لوگوں کو نفع پہنچانے، لام یہاں نفع کے معنی میں، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نکال دیا گیا، کہاں نکالا گیا؟ لناس، لناس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کے انسان، کون سا نفع ہے؟ تأمرون بالمعروف، یہ نمبر ہے، تم لوگوں کو میرا تعارف کرواتے ہو، لا الہ الا اللہ کا حکم دے، معروف، ابن عباس کی تفسیر ہے بالمعروف، اے لا الہ الا اللہ، تم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، ان کو برائیوں سے روکتے ہو، اور منکر سے مراد شرک ہے، اور پھر تمام منکرات، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کے بعد تمام اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، اس لیے تم سب سے بہترین ہو، تو تم مومن باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کے اندر دوسرا مطلب چھپا ہوا ہے کہ اس ساری محنت کا صلہ مخلوق سے نہیں لیتے، مجھ سے لیتے ہو، یہاں ایمان سے اخلاص بھی مراد لیا جا سکتا ہے، بلکہ ہوگا، سنو میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، اچانک میرے ذہن میں یہ مطلب آیا ہے، تو اس لیے میں نے ہوگا یا لیا جا سکتا ہے احتیاط اندر استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن میں اشتہار نہیں چلتا، پیچھے سے جو بات آ رہی اسی کو آگے نقل کیا جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں لفظ میں گنجائش ہوتی ہے معنی اختیار کرنے کی، تو بے ساختہ زبان پہ آ جاتا ہے، تو مومن باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس ساری محنت کا صلہ لوگوں سے نہیں لیتے، نہ مال کی شکل میں، نہ واہ واہ کی شکل میں، نہ کسی ممبری کی شکل میں، نہ عمارت کی شکل میں، نہ شورا کا آدمی ہونے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اس کا صلہ تم لوگوں سے نہیں لیتے، بلکہ صرف اللہ کی ذات سے اس کا صلہ لیتے ہو، یہ تمہاری تین چیزیں ہیں جو تمہاری ذات کے ساتھ خاص ہیں، جو پہلی امتوں کو بھی نہیں ملی اور پہلی کسی قوم کو نہیں ملی، صرف تم ہی کے خوش قسمت ہو جنہیں میں نے سب سے بہترین بنایا اور تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے گھر سے نکالا، تم مارے مارے پھرتے ہو، پیغام حق پہنچاتے ہو اور اللہ کی دعوت دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دنیا میں زندہ کرتے ہو، نافرمانی سے روکتے ہو، پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، کون کون ہے میرے ساتھ؟ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، جو میرا امتی ہے، اس کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذرا واضح کیا، ادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم، تو دعوت دے اللہ کی طرف، اس سے زیادہ سیدھا راستہ اور کوئی نہیں، تو ہدایت پر سوار، انک لعلی ھدی مستقیم، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، بلکہ یہ کہا وہ ہدایت پر سوار ہو چکا ہے، بڑا خوبصورت، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے دعوت الی اللہ کی عظمت کو بتایا ہے، ادعو الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، تو ہدایت یافتہ ہے، ہم اس کو اردو ترجمہ تو یہ کریں گے، تو ہدایت پر ہے، لیکن پتہ میں نے کیا کہا ہے، تو ہدایت پہ سوار ہے، ہدایت تیری سواری ہے، گویا جو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہے ہدایت اس کی سواری بن جاتی ہے، وہ اس کا سوار بن جاتا ہے، اتنے اونچے مقام میں ہدایت پر پہنچتا ہے. یہ دینی حلقوں میں بات چلتی ہے، تبلیغ میں پوری اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح تو کہیں بھی پوری نہیں ہوتی. بھائی جو دوائی پوری نہیں کھائے گا تو پورا نفع بھی نہیں ہوگا. چاہے کوئی طریقہ کتنا ہی اعلیٰ ہو بالا ہو، اگر کوئی اس کے آداب کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا جو راستہ ہے، جس درجے کی ہدایت یہاں ہے، درجے کی اور کہیں ہے ہی نہیں، کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ یہاں اس کام کا کرنے والا ہدایت پر بھی سوار ہو جاتا، ہدایت اس کی سواری بن جاتا. لیکن کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، اس کے لیے جو دعوت اللہ کے راستے کی تمام شرائط کا خیال کر کے چلتا ہے. دعوت اللہ کے راستے کی تمام شرائط کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پانچ چیزوں میں بند کر دیا. ایک، اللہ پر یقین اور اعتماد. اللہ پر یقین نمازوں کا پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھنا. نماز پڑھنا نہیں، نماز کو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھنا. علم کی روشنی، ذکر کی حلاوت، اخلاق کی پختگی، نیت کی درستگی، یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اگر یہ دعوت اللہ کی راہوں پر چلے گا تو اس سے اونچا مقام کوئی پا نہیں سکتا. یقین، پوری دنیا میں یقین کو بدلنے کی براہ راست دعوت ہے نہیں. آفا کہا کر دیدان مارے بتاں ورزیدان سیاہ کو باندیدان، لیکن تو چیزیں دی گئی. سارا جہان ہم پھرے ہیں، ہماری دنیا کی محافل دینی دنیا بھی دیکھی ہیں. اللہ نے اس بندے محمد الیاس سے جو بات چلوائی وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یقین بدلو، یقین بدلو. عمل کی اصلاح، یہ نفس کی اصلاح کا پہلا درجہ ہے. یقین کی اصلاح، یہ نفس کی اصلاح کا آخری درجہ ہے. سو عالم خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی گمراہی کا درد میرے اندر میں ہو، ان کو دین پہ لانا میرے دل میں ہو. ایک یہ اس اللہ کے بندے نے ایسا سبق یاد کرایا، ایسی پٹی پڑھائی اس نے کہ جو نبیوں کا نغمہ تھا، جو نبیوں کا درد تھا، جو نبیوں کی پکار تھی، وہ شخص نے اکثر نو زندہ کر دی. پوری دنیا میں دین پہنچانا، قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے، تین چار آدمی سامنے بیٹھے تھے، تو مولانا ایسا گزرے کہنے لگے کہ ان کو سنا رہے ہو؟ جی ان کو سنا رہا ہوں. بس تیرا بڑا ہو جائے، دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کے سنا، اوڑ کی نیت کر اوڑ. ان سے سنا تھا منشی لال خان رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی، اوڑ اوڑ میواتی زبان میں کہتے ہیں آخری کنارہ. اوڑ کی نیت کر، دنیا کے آخری کنارے اور آخری انسان کی نیت کر کے بیان کر کہ میں ساری دنیا کے انسان کو پہنچا دے، اللہ پہنچائے گا. دعوت اللہ میرے بھائیو، یہ وہ محنت ہے کہ جس میں چلنے والا ہدایت پر سوار ہو جاتا. ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، ہدایت پہ سوار ہو جاتا، ہدایت اس کے لیے سواری بن جاتی. یہ تو میں اردو زبان میں ممکن ہے اس طرح یہ لفظ عجیب سا ہو، لیکن لفظ اعلیٰ کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی تشبیہ نہیں. ویسے مراد یہ ہے کہ وہ ہدایت کے سب سے آخری چوٹی پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا. جو اللہ سے بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہدایت کی سب سے اعلیٰ چوٹی پر ہوتے ہیں. لیکن اعلیٰ کے مطلب کو کھولنے کے لیے یہ مثال میں دی ہے کہ یہاں ہدایت سواری سے تشبیہ ہے اور دعوت اللہ میں جان کھپانے والوں کو سوار سے تشبیہ دی ہے. جو دعوت اللہ میں کھپتا ہے ہدایت اس کے لیے سواری بن کے مسخر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ کیا کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی. اور یہ آج مجھے یہ مانا سمجھ میں آیا, میں نے ہزاروں دفعہ اس آیت کو بیان کیا لیکن آج بیٹھے بیٹھے جان رکھتے ہیں ادھر کہ وہ ہدایت کا سوار بن جاتا ہے. سبحان اللہ, ہدایت کا شخص سوار بن جاتا ہے. یعنی جدھر کو پھرے گا ہدایت بھی پھرتی چلی جائے گی, جدھر کو چلے گا ہدایت بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جائے گی. مانا لیا تھا فرماتے ہیں جدھر جاؤ گے ہدایت کی ہوائیں چل جائیں گی, جو ہوائیں تم سے ٹکرائیں گی وہ بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی. ان کا ادب مستفی, اور یہ ان کا اور لام ان کا اللہ یہ ان اور لام مل کر قسم کا معنی دے رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلا اللہ کی طرف قسم ہے مجھے. یہاں اب کس کی قسم اٹھائی, اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوگا قسم ہے مجھے میری ذات کی کہ تو ہدایت کا شاہ سوار بن جائے گا. بن گیا ان کا بن گیا سوار بن جائے گا, بن گیا ان کا بنے گا کہ ہے تو ہدایت کا شاہ سوار ہے. لیکن ہر ایک نہیں, یہ میرے آپ کو بات نہیں ہو رہی چلے لگانے والے سے روزے دینے والے, ہمیں وہ نسبت حاصل ہے شکر ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں اور ہمارے دلوں میں اور دین کے کاموں کی کمی آ جائے, علماء کی کمی نہ آ جائے, نمازی کی کمی نہ آ جائے, کسی اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے کی کمی نہ آ جائے. ہاں کمی کے آنے سے آدمی بڑی جلدی گرتا ہے, آدمی گناہ کر کے اتنی جلدی نہیں گرتا ہے جتنا اوروں کی کمی کا شکار ہو کر گرتا ہے. اور یہ ایک مرض آہستہ آہستہ ہمارے اندر چل گیا ہے کہ سوائے تبلیغ کے ہمیں کوئی اور کام کو کام ہی نہ سمجھا جائے. یہی کام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ اس بات کو پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آئے گی, لیکن ہم میں بھی کہتا ہوں یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. لیکن اس کا پہلے مطلب واضح ہو جائے, یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں میری ذات کے لیے, میں صرف اسی میں لگوں گا اور کسی میں نہیں لگوں گا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ہم تو مسائل بتاتے نہیں پھر کیا کریں, تو چھ نمبر کی دعوت دیتے ہیں. تو اگر یہی کام ہے اور کوئی کام ہے ہی نہیں تو پھر ہم مسائل کہاں سے پوچھیں. میری ذات کے لحاظ سے تبلیغ کے علاوہ لگنے کا اور کوئی کام نہیں, میں اسی میں لگوں گا, اس سے باقی کاموں کی نفی نہیں. باقی کاموں کی نفی نہیں, جس نے ایک دن کا بھی راستے سے ہٹا دیا اس نے بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اچانک یاد ہو گیا, بڑی پرانی بات ہے کالج کے زمانے. تو ایک آدمی کسی عورت پہ عاشق ہو گئے تو اس نے اس کو ورغ لانے کے بڑے جتن کیے, کوئی کام نہ ہو سکا. تو ایک جادوگر کے پاس گیا, اس نے کہا میرا جادو اثر کرتا ہے جب ایمان ختم ہو جائے. 40 دن اللہ کو ناراض کر, 40 دن کوئی کام نیکی کا نہ کرنا, پھر میرا جادو اثر کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اپنے بعد عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا عورت سے مراد بدکار عورت, نہ کہ نیک عورت, نہ کہ فرما بردار کی بھی, میں عورتوں سے سخت فتنہ, عورتوں سے زیادہ شدید فتنہ اپنی امت پر میں کوئی نہیں دیکھ پاتا, بری عورت نہ کہ اچھی عورت. تو اب عورت کے مسئلے نے جب کھانا کہ یہ تو وہ تو نیک عورت تھی, لیکن دل تو پھر گیا. اب وہ انہیں کہا ٹھیک, 40 دن اپنی طرف سے اس نے ہر حکم توڑا. 40 دن کے بعد گیا, اس نے کوئی منتر پڑھا کر کے بولے سر تیرا بڑا فرق ہو جائے, میرا تو خدا بھی گیا دین بھی گیا اور وہ تمنا بھی ہوا تو کچھ بھی نہ ملا. اس نے کہا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا جادو اثر نہ کرے. انہوں نے کہا میں نے 40 دن میں ایک کام بھی نیکی کا نہیں کیا, کہنے کی ادھر بیٹھ کے سوچ کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. تو بیٹھا سوچ کہنے کا وہ یاد آ گیا. ایک دن جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا, میں نے ایک طرف بٹا دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگا. تو وہ جادوگر رونے لگا تیرا بڑا درد ہو جائے, تو ایسے پیارے اللہ کو ایک عورت کی خاطر ناراض کر رہا ہے, مجھے شرم نہ آئی جس نے تیرے 40 دن کی نافرمانیوں کو صرف ایک نیکی کی وجہ سے درگزر کر دیا. ایسا رویا کہ اس کو ایمان نصیب ہو گیا, تو توبہ کر میں مسلمان ہوتا ہوں, خود مسلمان ہوں اور خود توبہ کروں. اور اگر کوئی راستے سے پتھر بھی ہٹا دے نا تو اس نے بھی اللہ کا دین کا کام کیا. یہی کام ہے میں بھی کہتا ہوں کیا میری ذات میں اس کے علاوہ چونکہ ماں جاؤں رجل من قلبین فی جوفی آدمی کہ دو دل نہیں ایک دل ہے, اس ایک دل میں بھی ہزاروں بچڑے دنیا کے ہیں, اس میں کسی اور بندے میں بن گیا تو تبلیغ تو گئی. لہذا بھائی ہمارے کرنے کے لیے صرف تبلیغ ہے, تبلیغ کے علاوہ ہم نہیں کسی میں لگے. سب سے محبت سب کی عقیدت سب کا احترام کسی کی کمی نہ دل میں آنے پائے, چونکہ کمی کا شکار ہو جانا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. آدمی گناہ کر کے اتنا نیچے نہیں گرتا جتنا کسی مسلمان کو فقیر سمجھ کے نیچے گر جاتا. دعوت اللہ سے بڑا دنیا میں کام کوئی, اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو دیتا, اللہ سب نبیوں کو دیتا, اللہ تعالیٰ کو کہتے خود ہو بھی لو رب بولو اپنے رب کی طرف. پھر اس کو اللہ ایک اور اللہ کا مطلب ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں بول بولنے والا. یہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں سب سے اچھا بول اس کا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ نے یہ دونوں تعبیریں چھوڑ کر ایک تیسرا طرز اختیار کیا جس میں سوال اٹھایا ہے, استفہام ہے, انکاری ہے, سوال اٹھا کر انکار کیا ہے کوئی اس جیسا. یہ ہمارا محاورہ ہے کوئی اس جیسا, ہے کوئی میرے جیسا, ہے کوئی اس جیسا. کیا مطلب؟ یہ جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں نا ہے کوئی اس جیسا, ہم خود ہی سوال کے انداز میں نفی کر رہے ہیں کہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اس جیسا موجود ہی کوئی نہیں. تو یہ نفی میں زیادہ طاقتور چیز ہے, اور جس چیز کا کو اثبات کیا جا رہا ہے اس کے اثبات میں یہ انداز زیادہ طاقتور ہے, اور اس کے مقابل کی جو نفی ہو رہی وہ اس انداز میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. علیہ اللہ احکم الحاکمین, سوالی انداز, کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکم کرنے والا, کیا نہیں ہے؟ اس تعبیر کو چرایا تھا قرآن کی اس تعبیر کو جریر نے, اور عبد الملک ابن مروان کی شان میں اس نے تذکرہ پڑا تھا چار اشعار. تو اس کا آخری شعر تھا الستم خیر من رکب المطایا وانبى العالمين بطون راحم, الستم اليس الله, الستم اليس الله. تو عبد الملک جو تھا نا وہ اپنے تخت پر ایسے جھومنے لگ گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس کو 100 اونٹ بھرے ہوئے ساز و سامان کے انعام دیا. اس زمانے میں 100 اونٹ ایسا تھے کہ آدمی ان کو 100 لینڈ کروزر دے دو. تو یہ اللہ تعالیٰ استفہام سوال اٹھا کر انکار. ومن احسن, ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر اچھی بات کرنے والا, ہے کوئی اس سے عمدہ بات کرنے والا. ومن احسن تو لفظ احسن اللہ نے استعمال کیا, حسن نہیں استعمال کیا, حسین نہیں استعمال کیا, احسن جو سپر لیٹر ڈگری اور خود پیسہ روپیہ سے یہ ایک دو چیزیں آدمی یاد ہیں انگریزی کی ساری بھول گئی, وہ ہوتی ہے کہ تین جو سب سے آپ ہیں وہ تین ہوتی تھی, تین ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے, گڈ بیٹ اور بیسٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخری ڈگری آخری فارم استعمال کی ہے, سب سے آخری فارم. ومن حسن کی بجائے ومن احسن, سب سے آخری فارم ہے کوئی داعی اللہ سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا, ہے کوئی مبلغ سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا, ہے کوئی جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ جائے کہ ہے کوئی میرے مقابلے. خالد بن ولید اترتے تھے ہے کوئی میرے مقابلے میں, سناٹے چھا جاتے تھے رومیوں پر. تو ایسے نکلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق, تو دو تھے عیسائی سردار, تو ان دونوں میں سے کا بھائی چاہتا تھا دوسرا بھی چاہتا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نکلے, ہے کوئی میرے مقابلے, ہے کوئی میرے مقابلے, تو آؤ. وہ جو تھا نا وہاں کا ادھر ایک آیا تھا روم سے, ایک تھا وہیں کا, اس کو تو پتا تھا کہ خالد ہے. بنے گا بھائی جو اس کے ٹکر میں کھڑا ہوگا وہ سردار بنایا جائے گا. مجھے پورا واقعہ بھول گیا, مجھے 15-20 سال ہو گیا پڑے ہوئے, لیکن اس کے اچانک ذہن میں آیا. تو ممکن ہے کچھ ناموں میں غلطی ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے, لیکن مضمون وہی ہے جو میں بتاؤں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو نکلے گا وہ سردار. انہوں نے کہا یہ نکلے, یہ زیادہ دعوے دار ہے, یہ نکلے. تو اس نے ایک ترجمان ساتھ لیا اور اس سے کہنے لگا یہ جو میرے مقابلے میں نا اس کو تم میرا مجھ سے میرے بارے میں اس کو اچھی طرح بتانا اور اس کو ڈرانا میرے مجھ سے, تو میرا روپ پڑ جائے. تو ایک ترجمان ساتھ لے تو سامنے آئے. تو اس نے کہا بھائی تمہاری اور ہماری مثال ایسے تھی جیسے لومڑی باغ میں چلی گئی, تو باغ کے مالی نے دیکھا چلو ٹھیک ہے روز کھا لے گی کیا حرج ہے, کرتے 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 لومڑی موٹی ہو گئی اور دست درازی کرنے لگی اور آگے نقصان کرنے لگی. تو مالی نے پھر ایک دن ڈنڈا اٹھایا اور بولی اس کے پیچھے لومڑی بھاگی, وہ آگے آگے پیچھے پیچھے جو سوراخ سے اندر گھسی تھی وہ سوراخ میں سے باہر نکلنے لگی, تو وہ موتی ہو چکی تھی تو اس میں پھنس گئی. اور اس نے اس پر رکھ کے مارا, اس کی کمر پر توڑ دیا. قسم آ رہا ہو کے پیسے ننگے, نہ کپڑے نہ جوتے نہ کچھ نہ سواری, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہوئے. چلو ٹھیک ہے ہماری سرحدوں پہ کچھ کر رہے ہیں, منہ ماری کر رہے ہیں, کرنے دو کرنے دو. اب تم حد سے بڑھ گئے ہو. تو ملک روم نے اپنا رکن, اس کو کہتے ہیں رکن, یہ جو بڑا سکون ہو نا بڑا سکون, اس کو کہتے ہیں رکن. یہ ہے رکن و قیصر, یہ ہے رکن و روم. میرے ذہن سے نام نکل گیا. خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا نہ رکن روم فانا رکن الاسلام, اگر یہ روم کا رکن ہے تو میں اسلام کا رکن ہوں. انا خالد بن الولید, میں ہوں خالد بن ولید. جو سنا خالد بن ولید پھر ترجمان پیچھے رہ گیا, لڑنے والا آگے پاس. بس جان بچاؤ اس لیے فرضی ہوئی ہے. تو یہ جو ومن احسن, ومن احسن کا لفظ اکھاڑے میں کھڑا نظر آتا ہے. اکھاڑے میں یہ لفظ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. دنیا میں جتنے کلام ہیں یہ کلام الفاظ کی جنگ ہو رہی ہے, الفاظ. تو پوری دنیا میں عربی سے بڑی زبان کوئی نہیں, اس سے اعلیٰ انداز بیان کوئی نہیں, اس سے اعلیٰ اسلوب بیان کوئی نہیں. تو ومن احسن یوں نظر آتا ہے جیسے اکھاڑا ہے, اور اس میں یہ لفظ اتر کر اعلان کرتا ہے خالد بن ولید کی طرح, ہے کوئی میرے مقابلے. ومن احسن, ہے کوئی اس سے خوبصورت بات کرنے والا کوئی کائنات میں ہے. ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. تو ومن احسن کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں, لیکن وعامل صالحا, صرف اللہ کی طرف بلانا کافی نہیں, اور عامل صالحا, عمل کرنے والا بھی ہو. اس عمل کی شرح ہے یہ جو پانچ صفات تبلیغ کے گرد گھوم رہی ہیں. یقین کی بلندی, اللہ کی یاد میں ڈوب کر سجدہ کرنا وہ نماز, اقم الصلاۃ لذکری جو اللہ کی یاد میں گم ہو کر پڑھی جائے وہ نماز, جو انسان کو مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بھی اس کی نظر کو ہٹا دے اور مخلوق سے بھی انسان کی نظر کو ہٹا دے, وہ یقین. یقین مثل خلیلات نشینی, وہ یقین. یقین اللہ مستی خود گزینی, سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. وہ یقین جو یقین مثل خلیل آتش نشینی, وہ یقین جو آگ کی طرف جاتے ہوئے بھی متزلزل نہ ہو, آگ کے ڈھیر پر گرتے ہوئے اس میں شراب اور درا نہ پڑے. وہ یقین جو خود انسان کے اندر مستی پیدا کر دے اور اندر میں اتر جائے, یہ یقین. اتم سجا کر دکھے وہ نماز جو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھی جائے. اور پھر نبوت والا علم, رب اشرح لی صدری, سینہ علم نبوت سے منور ہو. تفصیلی علم ضروری نہیں ہے, وہ تو علماء کے لیے ضروری ہے, تفصیلی علم کے علماء کے لیے ضروری ہے. عوام کے لیے تفصیلی علم ضروری نہیں, جو کر رہے ہیں اس میں اللہ کیا چاہتا ہے یہ انہیں پتا ہو. اس علم کے نور کے ساتھ سینہ روشن ہو اور اللہ پاک کی یاد کی حلاوت صرف زبان پر نہ ہو بلکہ جسم کے روئے روئے میں اللہ کی یاد کی حلاوت اور محبت پیوست ہو چکی ہو, اور نبوت والے اخلاق کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. یہ وہ عامل صالحن کی شرح ہے. عامل صالحن کہ صرف اللہ کی طرف بلانا کام نہیں ہے, کام قبول بھی تو ہو, کام قبول بھی تو ہو. عمارت بنانا اگر خالی عمارت ہی بنانی ہوتی تو ابھی تک ہم چھپر کھڑا کر کے اپنا کام شروع کر دیتے. نہیں, ایسی عمارت جو پائیدار ہو پھر اس کو تو یوں ہی آہستہ آہستہ بنانا پڑے گا. یہ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے, جب یہ اس کے نیچے اجتماع ہوا تھا, جہاں بیٹھے اس کے نیچے اجتماع ہوا, اس کی جو اصل سطح زمین ہے اس پہ اجتماع ہوا اور یہاں تک تو ساری بھرائی ہوئی پڑی. کتنے کتنے فٹ, کتنے کتنے فٹ اس کی, کتنے لاکھوں روپے کی طرف مچھی ڈل گئی. کیا ہوا, ایک پائیدار چیز بنانی ہے تو اس کے لیے بنیادیں کھودنی پڑتی. تو ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے, صرف اس میں ایک نقل و حرکت نہیں, صرف گھر چھوڑنا نہیں, صرف جذبات کی قربانی نہیں, بلکہ ان صفات کے ساتھ کلمے والا یقین, اللہ کے یاد میں ڈوب کر پڑھے جانے والی نمازیں, اور اللہ کے علم کی روشنی, اللہ کے ذکر کی مٹھاس, اور اچھے اخلاق. اچھے اخلاق تبلیغ سے دگنے پیدا کرنے پڑیں گے تب جا کر تبلیغ قبول ہوگی. اچھے اخلاق تبلیغ سے دگنے ہوں گے تو تب جا کر لوگ ہماری بات کو قبول کریں گے اور لوگوں میں ہماری بات پھیلے گی. خود العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اپنے نبی سے کہ معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو, اور پکڑ مادی چیزوں کو پکڑا جاتا ہے. خود پکڑنا مادی چیزوں کے لیے پکڑنا ہوتا ہے, معنوی اور لطیف چیزوں کے لیے پکڑنے کا لفظ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا خود پکڑو, توبہ کو معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دی, سرکار کو ایسے پکڑ لو, خود پکڑ لو, کسی حال میں بھی معاف کرنا تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. وَآرَضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جو تم پر زیادتی کی حد کر دے, زیادتی کی حد کو کہتے ہیں جہالت. یہ جاہل سے مراد آرض, اعراض کرو جاہلوں سے, جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے. جاہل سے مراد جو تم پر زیادتی کی حد کر دے اس سے کیا کرو, اعراض کرو. قطع تعلق نہیں کہا کہ اسے قطع تعلق کر لو, اعراض. اعراض کیسے کہتے ہیں, اتنے منہ کو عارض کہتے ہیں, یہ عارض ہے, اور اس کو عارض کہتے ہیں, ان گالوں کو عارضین کہتے ہیں. تو ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے ریاض ہے, اب میرا منہ ہے نا ادھر, اس کو کہتے ہیں اعراض. اس سے منہ آدھا ادھر پھیر لیا. یوں کرنے کا حکم نہیں کہ جو تم پر زیادتی کی حد کرے اس سے پیٹ پھیر لو, یہ نہیں کہا. اس سے اعراض, قطع تعلق اس سے بھی کرنے کی اجازت نہیں, جواب دینے کا بھی حکم نہیں کہ جواب بھی نہ دو, قطع تعلق بھی نہ کرو. ہاں چونکہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو اتنا کر لو, منہ ادھر پھیر لو, بس منہ ادھر پھیر لو, قطع تعلق نہ ہو. اعرض عن الجاهلین. اچھا, اور اگر آخر انسان ہے, چائے بھی پیتا ہے, روٹی بھی کھاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر بھی گرمی آ ہی جاتی ہے. تو اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ طبیعت بکھر جائے اور بند ٹوٹ جائے, تو فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا. فاستعذ باللہ, فوراً اللہ سے مانگنا, اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما, میری لگام میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہے. فوراً, چونکہ جب آدمی ضبط کرتا ہے تو یہاں یہ سینہ یوں لگتا ہے جیسے پھٹ جائے. ضبط کرنا عمل نظر نہیں آتا, لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے. جس کی آج مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. گھر میں بڑی ضرورت ہے, مسجد میں بڑی ضرورت ہے, محلے میں, بازار میں. چپڑا چچرے کا بادشاہ تھا, سر تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے یہ. زندگی کے ہر شعبے میں ضبط کر, بڑی اشد ضرورت. معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ میرے بھائیوں یہ محنت اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی. جب اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی تو پھر یہ نبیوں کی شان سے قیامت کے دن اٹھائے جائے. دعوت الی اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ نے بنایا نہیں. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, اس کے لیے گھر چھوڑنا, اس سے پھر لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا, اس سے خوبصورت, اس سے افضل, اس سے اعلیٰ. ایک آدمی آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ کیا خیال ہے اگر میں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کروں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے سے پوچھا تیرا مال ہے کتنا؟ اس نے کہا میرے پاس 6000 ہے. 6000 درہم 1423 سال پیچھے لوٹ جائیں تو 6000 درہم آج کے 6 کروڑ کے برابر. آپ نے ارشاد فرمایا تو اگر سارے بھی خرچ کر دے تو جو آدمی اللہ کی رحم میں سویا ہوا ہے اس کو جو اجر مل رہا ہے تو وہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. سویا ہوا کیا کرتا ہے؟ سویا ہوا تو کچھ بھی نہیں کرتا, سویا ہوا. بعض تو اللہ کے فضل سے ایسے کراٹے مارتے ہیں کہ سب کو تاجد کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں, خود سو رہے ہوتے ہیں اور ہم کو تاجد پڑوا رہے ہوتے ہیں. یہ جو سویا ہوا ہے اللہ کی راہ میں, جو اللہ کسی کے سونے پر دے رہا ہے نیند پر, ساری دنیا آدمی سونے چاندی بن جائے اور خرچ کر دے تو اس کی نیند کو بھی حاصل نہیں کرتا. صرف 6000 کی بات نہیں, اگر وہ کہتا نا یا رسول اللہ میرے پاس 6000 دینار ہیں, اگر وہ تو یوں کہتا میرے پاس 6000 ہیں تو آپ اس وقت بھی یہی فرماتے جو فرمایا کہ تو اس کی نیند کو بھی حاصل نہیں کر سکتا, نیند کے اجر کو بھی نہیں حاصل کر سکتا. ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 30 غلام آزاد کیے اپنے باغ میں بیٹھے. ایک آدمی سے حیران ہو کے دیکھنے لگا 30 غلام, تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت ہے تو کہنے لگا میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں, اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں؟ کہنے لگے جی بتائیے. تو آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی راہ میں جا رہا ہو اور اس کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہو, گھوڑے پر سوار ہے, خچر پر, گدھے پر, اونٹ پر, تو اس کو چلتے چلتے اونگ آ گئی, اونگ جو آئی تو ایسے لاٹھی گر گئی, تو اس کے گرنے پر وہ ایسے ہوا, ایسے ہوا. اب دیکھا میں تو یوں ہوا, تو یہ جو اس کا یوں ہونا ہے چیز کے گرنے پر یہ جسم کا رد عمل ہے, جسم کا رد عمل ہے. تو وہ کوڑے کے گرنے پر اس کا یوں چونک جانا اللہ کی راہ میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے. یہ کوئی عمل ہے؟ یہ تو رد عمل ہے. چلو سونا تو کوئی عمل ہے, یہ تو جسم کا غیر اختیاری ایک فعل ہے, یہ بھی اللہ کے دربار میں اللہ کی راہ کی نسبت کی وجہ سے اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 30 غلام آزاد کرنے سے وہ بڑا عمل ہے. تو میرے بھائیو ہماری تو لاڈنی نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں سے پیدا فرما دیا اور ہمیں یہ عظیم الشان, یہ مبارک اللہ تعالیٰ نے کام عطا فرمایا, اور اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے نبیوں کے قصے سناتا ہے, بار 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 سناتا ہے. اور یہ علم نفسیات ہے, علم نفسیات کا ایک مضمون ہے کہ اگر کسی کو تیار کرنا ہو کسی چیز پر تو مثبت انداز سے اس کو بار بار کہا جائے, بار بار کہا جائے. تو کیوں نہیں کرتا نفی کے انداز میں کبھی نہ کہا جائے؟ یہ میں بڑا یعنی مولانا یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قربان جائیں, اور نہ اس شخص نے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کہاں سے یہ حکمتیں سیکھی, اللہ کی طرف سے الہام کرتا تھا. تو علم نفسیات کا یہ ایک اصول ہے کہ کسی نے کوئی کمی دیکھو
تو اسے یہ نہ کہو کہ تو یہ کر رہا ہے, کوئی کام کروانا ہے تو یوں نہ کہو تو یہ کیوں نہیں کرتا, اسے مثبت انداز میں کہو. اور ایک دفعہ نہ کہو, بار بار کہو, بار بار کہو, بار بار کہو, تیار ہو جائے. چونکہ انسان کا جو شعور ہے وہ بہت تھوڑا ہے, اور لاشعور بہت زیادہ ہے. جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو, اس کی چوٹی دھوپ کی تپش سے ننگی ہو جائے, نیچے سارا پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا ہو, یا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو جو سمندر کے اندر چھپا ہوا اور اس کی چوٹی تھوڑی سی اوپر سے نظر آ رہی ہو, انسان کے شعور اور لاشعور میں کتنا ہی فاصلہ ہے. لاشعور بہت زیادہ ہے, شعور بہت تھوڑا ہے. اور لاشعور 12 برس کی عمر میں جا کے بند ہو جاتا ہے, 12 برس کی عمر تک جا کے وہ بند ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی کبھی کھلتا ہے, کبھی کبھی کھلتا ہے, کبھی کبھی کھلتا رہتا ہے, بند ہوتا ہے, کھلتا رہتا ہے, بند ہوتا. جب وہ کھلے اس وقت جو بات آدمی سن رہا ہو وہ سیدھی اندر میں جاتی ہے اور اندر کی دنیا میں ہلچل پیدا کر کے اس کو عمل پر کھڑا کر دیتی ہے. وہ عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی دنیا میں انقلاب. وہ کیا کہتے, بس مجھے تو ایک ہی جملہ لگ گیا, سارے بیان میں ایک ہی جملہ لگ گیا, لیکن بیان سارا ہی لگا ہے. وہ جملہ اس وقت لگا جب اس کا لاشعور کھل چکا تھا, اور ادھر وہ جملہ جا کر ٹکرایا, سیدھا اندر چلا گیا, لاشعور بند ہو گیا. وہ یوں سمجھا گیا مجھے صرف ایک ہی جملے نے اثر کیا ہے. اثر ساری بات کا ہوتا ہے, لیکن لاشعور تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے, کھلتا تر بند ہو جاتا ہے. تو جب ہم ایک چیز کو بار 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 اس کو سنا رہتے ہیں نا, کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا لاشعور کھل چکا ہوتا ہے, ہماری بات اس کے اندر اتر جاتی ہے اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک علم نفسیات کا قانون ہے. تبلیغ میں مولانا ریاض صاحب نے نفسیات کو پڑھے بغیر, نبیوں کی نفسیات ہے, بار بار اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے. اس نے جو قرآن میں نبیوں کے قصے دوہرائے اس طرح دوہرائے کہ الف لام سے لے کر ون ناس تک انبیاء ہی انبیاء. یونس علیہ السلام کے نام پہ سورت, نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت, یوسف علیہ السلام کے نام کی سورت, ابراہیم علیہ السلام کے نام کی سورت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سورت, انبیاء کے نام پر سورت, نبیوں کے نام پر سورتیں, اور نبیوں کے قصے مسلسل. فبأي آلاء ربكما تكذبان, ایک سورت میں 31 دفعہ اللہ نے دوہرایا, 31 دفعہ ایک سورت. اب ذرا اندازہ لگائیں, ذوات ولمن خاف مقام ربه جنتان, چھوٹا سا جملہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, آگے ایک لفظ ذوات افنان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, ایک لفظ مدهامتان, من دونهما جنتان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر مدهامتان, پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ تکرار ہے کہ جب لاشعور کے دروازے کھلے تو یہ ہماری بات اس کے اندر اتر جائے. اس تکرار نے تو دیہاتیوں کو بھی قربانی پر کھڑا کر دیا, شہریوں کو بھی, پڑھے لکھوں کو بھی, ان پڑھوں کو بھی. اگر یہ علمی طرز کی باتیں ہوتی تو صرف پڑھے لکھے تھوڑے بہت تبلیغ میں لگے ہوتے, وہ بھی خالی کاغذی کاروائی کرنے والے ہوتے, قربانی دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا. تو قرآن کا طرز ہے, وہ نبیوں کے واقعات لا رہا ہے اور ہر دفعہ پوری طاقت کے ساتھ لاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 136 پاروں میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا ہے اور 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. 14 پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا, 5 اور 14 یہ دو پارے ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا. 136 دفعہ نام آیا ہے, 28 سپاروں میں تذکرہ آیا ہے, 5 اور 14 میں نام موجود نہیں, 4 سپارے میں تورات کا لفظ آتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں آتا. لیکن تورات اور موسیٰ علیہ السلام لازم منظوم ہیں, تورات سے موسیٰ علیہ السلام خود بخود سمجھے جاتے ہیں. 5 اور 14 سپارے میں رسولوں کا تذکرہ ضرور آیا ہے, تو رسولوں کے عمومی تذکرے میں موسیٰ علیہ السلام کا خصوص بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سارے قرآن میں ذکر کیا ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں بنتی, اشارتاً بھی صراحتاً بھی. اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کس طرح بات سناتا ہے جیسے ابھی سنا رہا ہوں. مثلاً 136 دفعہ بات ہونے لگی ہے, 136 تو بہت زیادہ ہے. ایک ہی بات اگر مجمع کو تیسری دفعہ سنانی ہو تو خطیب کی زبان بھی بند ہوتی ہے اور بولنے والے بھی کہتے ہیں کوئی گل ہٹی جانا ہے, کوئی سنا ہے نہ, بولنے والے کی بات میں جان رہ جاتی ہے, وہ بھی کہتا ہے سنی ہوئی ہے, سنائی ہوئی ہے, تو اس کی زبان ہی نہیں چلتی, کیسے کوئی تو سنائیے تقریر, سنا میری پہلے بھی سنی ہوئی, میں کیسے ان کو سناؤں. اللہ کا کیا انداز ہے الف لام سے جو موسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے, پہلا قصہ ہی بنی اسرائیل کا, اللہ نے الف لام نے پہلا قصہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا سنایا, بنی اسرائیل کا سنایا, اور پھر آخری آخر میں جا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو یوں
هل اتاك حديث موسى
اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. جب کسی کو کوئی اچانک خبر سنانی ہو, بڑی خبر سنانی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کو خبر نہیں ہے, تو ہم کیا طرز اختیار کرتے ہیں؟ آپ کو پتا چلا, یہ ہمارا طرز ہوتا ہے, ایک دم خبر نہیں سناتے. آپ کو پتا چلا کیا ہے؟ آپ کو پتا چلا, یہ ہے نا ہمارا محاورہ, ہم ایک دم خبر نہیں سناتے بلکہ پہلے یہ استفہام اٹھاتے ہیں. کچھ پتا چلا آپ کو؟ یہ ہو گیا. هل اتاک, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ, 136 دفعہ اللہ اس قصے کو لا رہا ہے, اس طاقت سے لا رہا ہے, اس انداز سے لا رہا ہے جسے آج پہلی دفعہ ہمیں سنا رہا ہے, اور ہمیں کہہ رہا ہے تمہیں موسیٰ کی کہانی معلوم ہے. ہاں, اس وقت جب ہم نے الف لام کا سپارہ شروع کیا تھا تو اب 136 دفعہ ختم ہو رہی ہے اور اللہ کا انداز بیان یہ ہے تمہیں موسیٰ کی کہانی معلوم ہے. یا اللہ, 136 دفعہ سونی بچے ہم رکو کیا نا, تمہیں خبر ہے, ہے تمہیں پتا چلا کیا حدیث موسیٰ, موسیٰ کی خبر. کیا یاد نہ اتنا نہ ہو رکھو بالواد المقدس توبا, جب اس کے رب نے اسے وادی توبہ میں پکارا تھا, اس وقت کی کہانی تمہیں نہیں پتا؟ لوگ اسے سنو, میں سناتا ہوں. هل اتاك حدیث موسى, هل اتاك حدیث الغاشیہ. تو قرآن میں اللہ نے قیامت کو بار 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 سنا 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 سنا. ابھی پیچھے گزرا فإذا جاءت الطامة الكبرى اور فإذا جاءت الصاحة, پیچھے بھی گزرا, اور اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. یہ ساری آیات چل رہی ہیں اور اللہ کہتا ہے هل اتاك حديث الغاشي, تمہیں خبر ہے وہ دن جو چھا جائے گا, طرح طرح کہتا ہے تمہیں خبر ہے موسیٰ کی کہانی کی. پھر ساری کہانی کے اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے سنا دی. تو یہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ امت نبیوں والا کام شروع کر دیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تو مجھے بار بار سناتے, بار بار تم نے ڈاکٹر بننا ہے. تو پانچویں جماعت سے یہ سبق مجھے پڑھانا شروع کیا. میٹرک تک چلتے 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 یہ ذہن بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد ہی ڈاکٹر بننا ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے محبوب کی امت تم تو آئے اسی کام کے لیے, تمہارا تو کام ہی ہے, یہ دیکھو آدم کی کہانی, یہ دیکھو موسیٰ, یہ دیکھو ابراہیم, یہ دیکھو یونس, یہ دیکھو ہارون, یہ دیکھو یحییٰ, یہ دیکھو زکریہ, یہ دیکھو عیسیٰ, یہ دیکھو ایوب, یہ دیکھو, یہ دیکھو یوشع, اور یہ دیکھو یعقوب, یہ دیکھو یوسف, یہ دیکھو ابراہیم, یہ دیکھو اسحاق, یہ دیکھو اسماعیل علیہم الصلوات والتسلیمات, یہ دیکھو شعیب, یہ دیکھو لوط, یہ دیکھو صالح, یہ دیکھو ہود علیہم السلام. دیکھو دیکھو یہ کیسے میرا کام کر رہے تھے, تمہیں بھی ایسے ہی کام کرنا ہے. بھائیو, ساری دنیا کے باطل پر بڑی ضرب کاری ہے دعوت اللہ, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کی راہوں کے کھلنے کا راستہ ہے تبلیغ, اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جتنے دین کے کام ہیں, دین کے کام, دین کا کام تو بہت بڑی بات مانی گئی, بہت بڑی بات مانی گئی. راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی اتنا اونچا کام ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایمان کا حصہ ہے. لیکن میرے بھائیو, جتنے دین کے کام ہیں وہ صرف طلب والوں کے لیے, بے طلبوں کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی کام نہیں. جو آدمی سننا ہی نہیں جاتا. ابھی ہم گئے نا بنگلہ دیش میں, ہم کل رات ہی پہنچا ہوں, تو وہ ہمیں ملے ایک ساتھی وہاں, وہاں کے بڑے آدمی ہیں, اردو سپیکنگ فیملی, بہت بڑا خاندان وہاں رہتا ہے. تو ہم نے وہ آج وہ خود سنا رہے, ان کا بیٹا بھی بیٹھا. 1991 میں میرا چیلا لگا تھا, ایک بہت بڑا خاندان ہے جو وہاں رہتا ہے, تبلیغ سے محبت, بڑی خدمت ان جیسی میں نے دیکھی نہیں آج تک. وقت نہیں دیتے. 1991 میں ہماری جماعت کے جو ذمہ داروں والی اس میں ان میں ہم نے ایک مہینہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا, پہلی دفعہ وہ خاندان حرکت میں آیا اور 3 چلے کی جماعت نکلی, پھر چلے کی جماعتیں نکلی, اب 100 آدمیوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا. اب تو ماشاء اللہ کافی ہمیں کام آگے بڑھ گیا. تو ہمیں پرانی بات یاد دلا رہے کہ آپ, ہم نے 2 آدمی بھیجے ان میں ملاقات کے لیے, تو وہ اندر تھے. کہنے کا میں نے اپنے بیٹے سے کہا, ان سے کہو کہ وہ کوئی نہیں. تو وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھ رہا, ماشاء اللہ وہ بڑا ہو گیا تھا, داڑھی اسی بھی تھی. تو اس نے آ کر کہا کہ وہ کوئی نہیں ہے. تو بھائی سنولہ تھا ہمارے ساتھ, وہ آپ لوگ ان کا کوئی ہمیں انتظار کر لیتے ہیں. اندر جا کر کہا گا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں. کون سے رہو, وہ شام تک نہیں آئیں گے, ان کو تڑپاؤ. اس نے پھر باہر اگر گا جی وہ تو شام تک نہیں آئیں گے, تو کوئی بات نہیں ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیں گے. بیٹھ گئے دھرنا دیکھ, وہ تو بیٹھ گئے, وہ کہہ رہے ہم شام تک یہیں بیٹھ کے ہم ذکر کر لیں گے. اب وہ سارا خاندان ماشاء اللہ پبلک میں لگاؤ. تو ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا, تب ایسا کیا کیا جائے؟ تبلیغ یہ ایسا مقدس کام ہے, جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی سنانے کے لیے تک دیکھا. پر کوئی راستہ ڈھونڈو, کوئی راستہ ڈھونڈو, ان کو کیسے تعریف کیا جائے, ان کو کیسے سنایا جائے. اور دنیا میں بے طلب زیادہ ہے, طلب والے ہیں ہی کوئی برائے نا. تو بھائی اپنے اس خوش بختی پر ہم فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ احسان ہوا, تو نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دی اور ہمیں ایسا عالی شان منصب عطا فرمایا کہ ہم اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں. اس کا صلہ اللہ سے لیں ان صفات کے ساتھ, تو پھر ان کی ٹکر کا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. اگر ان صفات قبولیت کے ساتھ ایمان یقین کی بلندیاں, نمازوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت میں گم ہو کر سجدے, اور علم کی روشنی, ذکر کی گرمی, اچھے اخلاق, اللہ کی رضا کا جذبہ, یہ عامل صالحہ ہے. اس کے بغیر کوئی کام کام نہیں. اس کے بغیر نہ کوئی تبلیغ تبلیغ ہے, نہ کوئی دین دین ہے, نہ کوئی مدرسہ مدرسہ ہے, نہ کوئی خانقاہ خانقاہ ہے. سر دنیا داری بن جائے گا. ہمارے خیر تبلیغ سے اونچا منصب کوئی, اس سے بڑی آواز کوئی نہیں, اس سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں, اور اللہ کو اس سے زیادہ اچھی کوئی بات نہیں لگتی. عجیب آدمی سے مولانا لیا میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ نے سنایا, ان کا آخری سفر تھا یہاں. تو ہم جا رہے تھے کراچی, تو میں ان کے ڈبے میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کچھ سنائے مولانا کی باتیں سنائیں. تو وہ کافی دیر بات فرماتے رہے, پھر کہنے گئے کہ مولانا لیا صاحب نے مجھے کلکتہ بھیجا تھا پیدل جماعت سے, دلی سے کلکتہ. تو ہم پہنچے, تو وہاں سے آئے تو ہم نے کارگزاری سنائی, تو مولانا کو بڑا انتظار تھا. میں نے کارگزاری سنائی تو بڑے خوش, واہ 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 کر رہے, واہ 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 کر رہے. بیچ میں نے کہہ دیا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ نظام الدین آؤ, وہاں آ کر مولانا لیاقت صاحب کی زیارت کرو, بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے ملاقات کرو, تمہیں ان سے بڑا فائدہ ہوگا, بڑا فیض ہوگا. تو وہیں ان کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو, کہنے گئے تم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی دعوت دی تو کیوں دی؟ الہ کون ہوتا ہے؟ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ اللہ سے متاثر کرو, تم مجھ سے متاثر کرنے لگے. کیا بے نفس انسان. کوئی میرے یاد ہوتا تو کہتا بہت اچھا کیا, اب ان کو میں ان کو فوج پہنچاؤں گا, وہ میرے پاس آئیں گے, انہیں بہت فیض پہنچے. ہم تو خوش ہوتے ہیں, چلو چلو کوئی ہمارے مرید ہی بڑھ جائیں گے. اللہ کیا انسان تھا, غصے سے چورا بڑا. کہ تم نے مخلوق کی دعوت دی تو کیوں دی؟ الیاس کون ہوتا ہے؟ الیاس کیا ہوتا ہے؟ خالق کی طرف بولو, مخلوق کی طرف. میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا, پر میں نہیں ہوں گا تو کام چھوڑ دیں گے. اللہ عجیب انسان تھا. میرے بھائیو اعتقاد کے ساتھ ساری دنیا میں پھرنا یہ ہماری محنت ہے, یہ ہماری زندگی کا موضوع ہے, اس لیے ہم آئے ہیں. کسی کو کرتے کرتے مر جائیں تو یہ جہان بھی بن جائے گا, وہ بھی بن جائے گا. اس لیے اس میں آج تک جو کوتاہی ہوئی بھائی اس پر کرو پچھلی پر توبہ, اور آئندہ کے لیے نئی زندگی کے کرو فیصلے, ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی بات پہنچے. بنگلہ دیش کا جو اجتماع ہوتا ہے وہاں سے جو ان کا ڈھاکہ ایئرپورٹ ہے وہ 8 کلومیٹر 7 کلومیٹر. تو دعا والے دن وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے جہاں سے مطلب یوں ایئرپورٹ سے سڑک آتی ہے مین روڈ تو یوں گول چکر سے پھر یوں جاتے ہیں, تو وہاں تک مجمع دعا کے لیے 7 کلومیٹر تک مجمع دعا کے لیے بیٹھو. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگائے تھے لیکن آخر تک اتنے 7 کلومیٹر تک کون انتظام کرے, تو پھر کیا ہوتا ہے عجیب تماشا ہوتا ہے دعا کا. آگے دیکھ رہا تھا تو ہاتھ اٹھا کے بیٹھ رہے ہیں, وہ پیچھے سے بیٹھے چپ, کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اگلے بیٹھ رہے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ویسے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے. اور جب وہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ بھی اٹھ کے اپنا ہاتھ پھیرتے, 7 کلومیٹر تک مجمع بیٹھا ہوتا ہے دعا کے. پروان تاکرائے مرکز میں میں نے پرانا مرکز ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس کو توڑا نہیں. وہ جتنے ہمارے یہ دو ستون ہیں, یہ دو ستون کا درمیانی فاصلہ کتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی اس کی چوڑائی ہے, بلکہ یہ جو لمبائی چوڑائی ہے نا ہمارے 4 ستونوں کی, یہ اس سے کچھ کم. کاکرائل پورے بنگلہ دیش کا مرکز, اتنی سی مسجد اس سے کچھ کم, وہ اب بھی انہوں نے نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہے. یہاں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی اور اس وقت یہ حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, مطلب میں خود تو نہیں گیا لیکن جو آدمی وہاں پھنس گئے نا, پچھلے سال کی بات ہے, میں جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ملے, میرے چھوٹے بھائی کے پروفیسر ہیں, دونوں کٹھے کام کرتے ہیں, وہ وہاں کوئی میٹنگ تھی دل کے امراض کی, اس میں آئے ہوئے تھے. کہنے گئے مت دعا والے دن میں یہاں سے نکلوں تو ہماری ویگن یہاں پھنس گئی, کہ راؤنڈ اباؤٹ پر ٹریفک بلاک تھی اور گاڑیاں بھی کھڑی, لوگ بھی کھڑے اور لوگ موٹروں میں ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا وہ ادھر ٹونگی میں دعا ہو رہی ہے اس کے لیے سارے بیٹھے ہیں, تو ہمارے ڈرائیور نے بھی وین روک لی اور ہم بھی ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے, ہم بھی لگے رہے. یہ تو پچھلے سال کی بات ہے, 7 کلومیٹر تک کوئی گنجائش نہیں. اور یہ مجھے ڈاکٹر شہریار صاحب تک پتا چلا, تصدیق ہوئی, ویسے بتاتے تھے ہمارے بنگلہ دیش والے ساتھ کہ وہاں تک کوئی راستہ نہیں ہوتا, لیکن وہ چشمدید گواہ مجھے ملا ڈاکٹر شہریار صاحب پچھلے سال, اس سال اس سے بھی گاڑی آ گئی. اور دریا کے پرے, دریا کے کنارے اجتماع ہوتا ہے, اور دریا کے پرے سڑک ہے تو ادھر جہاں تک نظر جاتی ہے خلکت بیٹھی ہوتی ہے, ادھر کوئی آواز نہیں جاتی, وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں کہ مجمع بیٹھا ہے دعا مانگ رہا ہے, وہ وہاں بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا ہوتا, جب وہ اٹھتے ہیں پھر وہاں سڑک چلتے. تو وہ تو ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں نا, ہمارے دو پنجابی ایک, ہمارا ایک پنجابی دو بنگالی بن جاتا, اور ایک پٹھان تین بنگالی بن جاتا, اور ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے چھوٹی جگہ میں زیادہ آ جاتا. تو بھائی اللہ نے ایک ہوا چلا دی ہے, ہوا چل رہی ہے, اپنی پچھلی زندگی پر کرو توبہ, لوگوں کو بھاگنے دو, دنیا کی دوڑ لگانے دو, اپنی دوڑ کی راہیں بدل لو, اپنا ٹریک بدلو, اپنا اسٹیڈیم بدلو, بھاگ رہے دو دنیا والوں کو دنیا کے پیچھے, ہم اللہ کے دین کی دوڑ لگائیں. اس دوڑ میں جو پیچھے رہ گیا وہ بھی آگے نکل گیا, جو آگے نکل گیا تو پہلے ہی آگے, اس میں ہار ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی بولو ساری دنیا میں جانا ہے, کون بھائی ہمت کرتا ہے.
مورخہ 19 دسمبر 2002, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ فیصل آباد اسماعیل مسجد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا انسان کی حقیقت, تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, نج تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.